الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه سمر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه، کسی بھی تکلیف کے پہنچنے پر تم میں سے کسی کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. فان كان لا بد فاعلا، اگر تمنا کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، فليقل تو اسے یہ کہنا چاہیے: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اے اللہ، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت اسلامیہ کو ایک بہت بڑا زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کا اصول اور ضابطہ سمجھایا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ایک وقتی زندگی ہے، دنیا میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے جبکہ کافر کے لیے جنت ہے. مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر زندگی گزارتے وقت زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے، تو اس کی بنیاد اور اس کے تناظر میں کسی مسلمان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اگر تو وہ نیک ہے تو جتنے سال باقی زندہ رہے گا اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ برا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ انسان کیسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، جب سوال کیا گیا ایو الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا: من طال عمره وحسن عمله، جس شخص کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو. انسان نمازی ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، نیکیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تو وہ زندگی جتنی بھی اس کی ہوگی وہ خیر والی زندگی ہے، اس کے درجات ہی بلند ہو رہے ہیں. تو ایسی کیفیت میں اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جلال زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. اگر وہ نیک ہے تو جتنی باقی زندگی اس میں اور نیکیاں کر لے گا، اور اگر اس سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے موقع ملے گا، وہ توبہ کر لے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان اس بات کو بھی سمجھاتا ہے: لا يتمنى احدكم الموت ولا يدع به من قبل ان ياتيه. لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کسی کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ولا يدع به من قبل ان ياتيه، اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اسے موت کی دعا کرنی چاہیے. انه اذا مات احدكم انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی منقطع ہو جاتی ہے، جہاں زندگی منقطع ہوتی ہے اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور مومن کے عمل میں جیسے جیسے بڑھوتی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح خیر اس کے لیے جمع ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 6995 اور پہلی روایت جو آپ نے جامع ترمذی کی سنی 2330، جس میں لمبی عمر والا اور اچھے عمل والا انسان یہ دنیا میں سب سے بہتر ہے، یہ دونوں حدیثیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے اسے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ عز و جلال سے دعا کرے، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندگی عطا کر دے، اتنی دیر تک مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے، میرے مالک تو زیادہ جانتا ہے، تو پھر مجھے موت دے دے۔ اللہ عز و جلال کا ہی فیصلہ نافذ ہونا ہے، وہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے۔ اور اگر تیسری روایت کو دیکھ لیا جائے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی تمناؤں کی تو کوئی قیمت نہیں، اللہ کے فیصلوں کی بہت بڑی قیمت ہے۔ بندہ مومن جو نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے والا، نماز با جماعت کے لیے مساجد میں جانے والا، اس کے لیے کتنی بڑی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کا بھائی ایک مدت کے بعد اللہ کے پاس چلا گیا، دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تو شہید کا مرتبہ بیان کیا ہوا ہے، کتنی عظمت والا اس کا مرتبہ ہے، لیکن آپ نے یہاں کیا فرمایا؟ نہیں، یہ جو ایک سال زندہ رہے ہیں اور جو اس نے نیکیاں کی ہیں، اتنا اس کا مقام اس سے بلند ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو ایسی تمنا، ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو شرعی اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یا وہ شریعت کے مقاصد کے مخالف ہو، یا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ آپ تو نہیں جانتے کہ آپ کے لیے موت اب بہتر ہے کہ زندگی بہتر ہے، جو جاننے والا ہے اس کے سپرد معاملہ کر دیا جائے۔ آپ کو اگر زیادہ تکلیفوں سے پریشانی ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں، اللہم اعنی علی الصبر علی، اے اللہ یہ تکلیف تو آ گئی، اب اس تکلیف کو برداشت کرنے میں میری مدد فرما۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید میں مر جاؤں گا تو سکون مل جائے گا۔ لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء، یہ نہیں ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ وفات سے استراحت حاصل کر لیتا، اسے کو سکون مل جاتا ہے۔ انما المیت میت الاحیاء، اصل موت تو یہ ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور کوئی کام نہ کرے، یہ اس سے بڑی موت ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، جو نیکی نہیں کرتا، اس کو تو چاہیے کہ وہ فوت ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ بہت زیادہ گناہوں کا اپنے اوپر نہ ڈالے۔ لیکن کیا ہی خوب ہے کہ وہ اس مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت بات کی روشنی میں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے۔ کچھ لوگ تمنا تو نہیں کرتے، وہ تمنا کو حقیقی لبادہ بھی پہنانا چاہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اپنے ہی گلے میں رسی باندھ کے لٹک جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ذبح کر بیٹھتے ہیں، کبھی زہر کھا لیتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر امور اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑی بری بات ہے، یہ خودکشی کرنا، یہ سمجھ کر کہ شاید دنیا کے مصائب اور متاعب سے بچ نکلیں گے اور شاید مرنے کے بعد ہمیں کچھ سکون آ جائے گا۔ اسے یاد رہنا چاہیے وہ خودکشی کے وقت کوئی لوہے کی چیز استعمال کرتا ہے، خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا ہے، چھری کے ساتھ مارتا ہے، یا کسی کیل کے ساتھ مارتا ہے، یا کسی بھی چیز کے ساتھ اپنی جان کو ختم کر بیٹھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں بھی اس کو یہی چیزیں دی جائیں گی اور جہنم میں بھی یہی کرتا نظر آئے گا۔ اگر کسی نے زہر استعمال کی کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں، جائے گا جہنم میں اور اس کے ہاتھ میں زہر ہی دی جائے گی۔ کوئی چھلانگ لگا کے بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کے مار لیتا ہے تو جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کو بلند پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا اور وہاں سے گرتا ہی نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ بلکہ شریعت کتنی خوبصورت ہے، شریعت نے ایک ایسا خوبصورت راستہ دیا ہے، جب کسی چیز سے منع کیا ہے تو اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا بدیل بھی عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ منع کیا ہے کہ راعنا نہ کہو، اس کا بدیل بھی دیا ہے کہ کیا کہو پھر، انظرنا کہہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، جب ان کے پاس اچھی کھجوریں لائی گئیں تو پوچھا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں اللہ کے رسول، ساری خیبر کی کھجوریں تو ایسی نہیں ہیں۔ انا لنشتری الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاثه، ہم اس طرح کی کھجوریں دو سا دے کے ایک سا اچھی کھجوریں لیتے ہیں۔ تو آپ نے شریعت کی اس خوبصورتی کو یہاں بھی پیش کیا، کہا ایسا نہ کیا کرو، اس کو درموں کے بدلے بیچ دو اور پھر درموں کے بدلے ہی اچھی کھجوریں لے لیا کرو۔ تو شریعت نے یہاں بھی ایک چیز سے منع کر کے اس کا بدیل آلٹرنیٹ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک آلٹرنیٹ دیا ہے کہ آپ موت کی تمنا کرنے کی بجائے آپ کیا بدیل اختیار کرو، یہ کہہ دو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے، میرے مالک تو زیادہ جانتا ہے، تو پھر مجھے موت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بدیل کا پہلو پیش کیا ہے، یہ بہت ہی عمدہ پہلو ہے۔ اسی بانے کی ایک روایت یہ بھی ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقره یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور جب سے وہ پیدا ہوا اور قیامت تک ایسی کیفیت ہو اور وہ بڑھاپے میں اللہ کی رضا میں فوت ہو، تو تب بھی قیامت کے دن اس کو وہ حقیر جانے گا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اتنی بڑی عبادت کے باوجود یہ کیفیت ہے، تو ایک انسان کو کبھی یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ موت مجھے آ جائے، یا موت کی طرف خود اپنے آپ کو لے جائے، خودکشی کر لے، میں من میتن یموت الا ندم فإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، ہر مرنے والا شرمندہ ہوگا، کاش میں نے اپنی زندگی میں اور نیکیاں کر لی ہوتی، اور جو برا ہوگا وہ یہ شرمندگی کا احساس ہوگا کہ کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح ترغیب کی یہ روایت ہے 3597، لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعه الله لحقره ذلك اليوم، اگر کوئی شخص اپنے چہرے کے بل گرا رہے پیدائش سے لے کے موت تک اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، قیامت کو اس کو بھی حقیر جانے گا۔ ولود انه يرد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب، اور اس کی تمنا یہ ہوگی، وہ چاہتا یہ ہوگا کاش ایک مرتبہ دنیا میں بھجوا دیا جاؤ تاکہ میں اجر و ثواب کے اور کام کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے, اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفاۃ خیرا لی, یہ اسے کیوں کہنا چاہیے اور کیسے کہنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ سلجلال تو جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت, اس کے معاملات, اس کی تکلیفیں, اس کے متاعب و مصائب کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں. اگر اللہ کے علم میں ہے, اس کا ایمان ہے, تو پھر اللہ اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی دے گا اور اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کی وجہ سے ان مصیبتوں کو دور بھی کرے گا, اعمال صالحہ کی وجہ سے آسانیاں بھی کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے اور انسان نہیں جانتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَوْ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, انسان تو نہیں جانتا, اللہ جانتا. اس لیے جب دعا دی جاتی ہے اطال اللہ بقاءك, اللہ تیری زندگی لمبی کرے, تو وہاں اس لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے على طاعتی, اللہ آپ کی زندگی اطاعت میں لمبی کرے. کیونکہ لمبی زندگی ہوگی اور خیر کے کام ہوں گے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت بن جائے گی. کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث نے تو یہاں موت کی تمنا سے منع کیا ہے, لیکن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی اور بلا دی گئی ہوتی. شریعت نے تو منع کیا ہے تو انہوں نے ایسے کیسے تمنا کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرع من قبلنا, جو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے, اگر ہماری شریعت اس کے خلاف آ چکی ہو تو پھر پہلوں کی شریعت حجت نہیں ہوتی, کیونکہ شریعت محمدیہ پہلی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے, اس کا اعتبار پھر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے موت کی تمنا کیوں کی؟ موت کی تمنا اصل میں انہوں نے مصیبت کے وقت نہیں کی, بلکہ کیا کہا, اس سے پہلے میں فوت ہو چکتی تاکہ فتنے کو دیکھنے کا موقع نہ ملتا. اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے اور فتنے کے بغیر زندگی رہے تو انبیاء کی زندگی ایسے رہی ہیں, کسی نے ایسے تمنا نہیں کی. دیکھیے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, انہوں نے بھی فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یہاں موت کی تمنا نہیں ہے بلکہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہ عز و جلال جب میری موت آئے تو مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں اسلام کی حالت میں ہوں. اور یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں فتنے سے بچا لے, فتنے سے پہلے ہی موت آ جائے, یہ موت کی تمنا کے زمرے میں نہیں آئے گا. جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول موت کی تمنا نہیں ہے بلکہ بہت اچھی خواہش ہے کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں, انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہم توفنی علی الاسلام وعلی الایمان وعلی التوحید والاخلاص او توفنی وانت راض عنی, انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ ایمان پہ موت دینا, اسلام پہ موت دینا, توحید اور اخلاص پہ موت دینا, اور ایسی حالت میں موت دینا جس حالت پہ تو راضی ہو, اس کو موت کی تمنا کرنے کے زمرے میں نہیں لایا جائے گا. حدیث میں جہاں تمنا سے منع کیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمنا کا اور اس تمنا کا فرق سمجھنا بھی ضروری ہے. وہاں کسی مصیبت کی وجہ سے, تنگی کی وجہ سے ایک انسان موت کی تمنا کرتا ہے کہ تنگی ختم ہو جائے, میں موت تو قبول کرتا ہوں. دوسری طرف اس حالت میں موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا فیصلہ آئے تو وہ حالت اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں. دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو مومن کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی عجبا لامر المؤمن, بندہ مومن کی تو کیا ہی بات ہے, ان امره كله خیر اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ صرف مومن کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو دونوں حالتوں میں مومن خیر پر ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں خیر پر ہوتا ہے, صبر کے وقت بھی شکر کے وقت, کیونکہ مومن اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے پھر اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتا. اور جو شخص کسی بھی مصیبت کے وقت چیختا چلاتا اور غلط تمنائیں اور ارادے کرتا ہے تو اللہ کا فیصلہ جو ہو چکا ہے, اس کی تمنا سے, اس کے چیخنے چلانے سے فیصلہ بدلا تو نہیں جائے گا, لیکن اس ناراضگی پہ, اللہ عز و جلال کے فیصلے کو قبول نہ کرنے پہ اسے پھر اللہ کی ناراضگی ہی حاصل ہوتی ہے. اس لیے یہ دنیا چار دن کی ہے, اس کے مسائل پر انسان کو اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. محرومی کیسے ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. اور قبول کیوں نہیں کرتا؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے اللہ عز و جلال نے جو فیصلے کیے ہیں وہی بہتر ہیں. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے, لذتی و راحتی فیما قدر علیہ, میری زندگی کی اصل لذت اور راحت اس بات میں ہے کہ جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے. اور اللہ عز و جلال کے فیصلوں میں بہت حکمت ہوتی ہے, جس حکمت کو انسان نہیں سمجھتا نتیجتاً وہ اس طرح کے مراحل کی طرف چل نکلتا ہے جس سے شریعت راضی نہیں اور اللہ عز و جلال بھی راضی نہیں ہوتے. حدیث کے ترجمے اور مفہوم کے بعد اس حدیث کے راوی کے متعلق جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ہم حدیث نمبر 56 میں لالچ کی مذمت اس عنوان کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, ان کے متعلق حدیث نمبر 56 میں ہم مختصر حالات پیش کر چکے ہیں. رہا اس حدیث کا وہ پہلو کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے, تو یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 5671, صحیح مسلم میں موجود ہے 2680, سنن ابی داود میں موجود ہے 3110, اور سنن النسائی میں موجود ہے 1820, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے 4265, اور ابن حبان میں موجود ہے 969, اور امام بیحقی کی کتاب ہے السنن الکبرا 6357, اور امام نسائی کی کتاب السنن الکبرا اس میں بھی موجود ہے 1946, مسند بزار میں بھی یہ روایت موجود ہے 6375, اسی طرح مسند ابی یعلہ میں بھی یہ روایت موجود ہے 3227, اور موجم الاوسط میں بھی موجود ہے جو امام طبرانی کی کتاب ہے 8019, اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی صحیح الجامع میں اسے لے کر آئے ہیں 7611, اور صحیح الترغیب میں بھی 3370 کے تحت یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں چند باتوں کو بالتفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ حدیث کا مفہوم اور مدعا کھل کے سامنے آئے اور اس کی روشنی میں انسان کو زندگی کے خوبصورت رویے سمجھ میں آئیں اور وہ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے. تمنا کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تمنا جو ہے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں, طلب الشیء وحصوله, کسی چیز کی طلب کرنا یا اس کو حاصل کرنے کی طلب کرنا, یہ تمنا ہے. اور بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے, طلب حصول امر لا یرجا حصولها, ایسی چیز کے حاصل ہونے کی تمنا کرنا، مطالبہ کرنا جو حاصل نہیں ہو رہی. تو انسان جب کسی ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اسے نہیں ملے تو اس کو تمنا کہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی کس قدر خوبصورت تربیت کی، ان کی تمناؤں اور خواہشات کے بھی کیا ہی کہنے. دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا تمنا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. صحیح بخاری کی روایت ہے 1890. اے اللہ مجھے اپنے راہ میں ہی شہادت کا درجہ دینا اور میری موت اپنے پیغمبر کے شہر میں رکھنا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ آپ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو مدینہ طیبہ میں شہادت ملے، تو یہاں تو کوئی دشمن یہودی اور عیسائی اب نہیں رہا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کر دی ہے، میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور ایسے ہی ہوا، مدینہ طیبہ میں ہی صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے، سورت یوسف کی تلاوت کرتے ہوئے ان پہ خنجر کا وار کیا گیا اور وہ شہید ہوئے. موطا امام مالک کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا ببلد رسولک. اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کا طلبگار ہوں اور تیرے محبوب کے شہر میں میں فوت ہونا چاہتا ہوں. موطا امام مالک کی یہ روایت 1331 کے تحت موجود ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا دیکھیے کیسی کمال کی تمنا ہے. اور جب تمناؤں کے سلسلوں کو دیکھتے ہیں تو ایک تمنا سیدنا عمر کی اور بہترین نظر آتی ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمنا کرو. ایک شخص نے کہا میری تمنا یہ ہے جس مکان میں ہم بیٹھے ہیں یہ سونے کا بن جائے اور میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں. دوسرے نے بول کے کہا نہیں، زبرجد کا یہ مکان بن جائے اور میں یہ ساری جگہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں. لیکن کیا ہی کمال کی تمنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی. وہ چند صحابہ کا نام لیتے ہیں جن میں ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما اور سالم مولا حذیفہ، اس طرح کے صحابہ کا نام لیا اور کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا ایک مکان بھرا ہوا ہو، مجھے ایسے افراد چاہیے جن کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، باقی دنیا کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. ایک تمنا سیدنا عمر نے ان دو تمناؤں کے علاوہ بھی تمنا کی، اللہم کبرت سنی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، وضعفت قوتی، میں کمزور بھی ہو گیا ہوں، وانتشرت رعیتی، اور میری رعایا بہت پھیل چکی ہے، فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، میرے مالک مجھے اپنے پاس بلا لے، میں کہیں رعایا کو ضائع نہ کر بیٹھوں یا ان کے حق میں کوئی کمی نہ کر بیٹھوں. کیا کمال کی یہ تمنا ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، فمن سلخ ذوالحجہ حتی قتل عمر رحمہ اللہ، ذوالحجہ نہیں گزرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. ذمہ داری کا احساس کتنا ہے، اے اللہ میں کہیں اپنے رعایا کو ضائع نہ کر بیٹھوں، میں ان کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی نہ کروں، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، رعایا بڑی دور دور تک پھیل گئی ہے، میری قوت بھی ویسی نہیں رہی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کی تمنا کو دیکھا جائے تو کیا کمال کی تمنا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی لوگ اب ان کے قتل کے در پہ ہیں، تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا خون بہائے سوائے تین حالتوں کے، اسلام کے بعد کفر کی طرف چلا جائے، مرتد ہو جائے، یا وہ زنا کر لے شادی کے بعد، یا وہ کسی جان کے قتل کا مرتکب ہو. تو صحیح مسلم کی روایت ہے 4019. سیدنا عثمان کیا فرماتے ہیں؟ فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا اسلام, اللہ کی قسم میں نے اسلام اور اسلام سے پہلے بھی یہ گناہ نہیں کیا. ولا تمنیت ان لی بدینی بدلا منذ ہدانی اللہ, جب سے اللہ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی ہے میں نے کبھی آلٹرنیٹ سوچا ہی نہیں. ولا قتلت نفسا فلما يقتلونني, میں نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا تو پھر مجھے وہ کیوں قتل کرنا چاہتے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, تمنیت ان اکون سألت رسول اللہ ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في انفسنا, میری تمنا تھی کہ میں اللہ کے رسول سے سوال کرتا کون سی چیز ہمیں نجات دے سکتی ہے جو شیطان انسان کے نفس میں وسوسے ڈالتا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, قد سألته عن ذلك, میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا تو اللہ کے رسول نے جواب یہ دیا تھا, ينجيكم من ذلك ان تقولوا, تمہیں اس بات سے اگر نجات مل سکتی ہے تو تمہیں وہ بات کہنا ہوگی, ما امرت به عمی ان یقوله فلم یقله, جو میں نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. مسند احمد کی یہ روایت ولیوم 1 پیج 7 اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اور شیطان جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اس کا علاج ہی توحید کو خالص کرنا اور توحید کو مضبوط کرنا. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ عزوجل جلال نے جہاں عشرہ مبشرہ میں جگہ دی, ایک ہی وقت میں 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ دعا دیا کرتی تھی, سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ, اللہ آپ کے والد کو جنت کی سلسبیل سے پلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے تمام امہات المؤمنین کی خرچے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پہ جب یہ موجود تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 انصار کے بچے جن کی ابھی عمر بہت تھوڑی تھی, تمنیت ان اکون بین اضلع منہما, میں نے ان کی اس خواہش کو دیکھا کہ وہ دائیں بائیں تھے اور مجھے پوچھ رہے تھے, یا عمی هل تعرف ابا جہل, چچا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کدھر ہے, کون ہے؟ میں نے کہا, ما حاجتک الیہ یا ابن اخی, اور بھتیجے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو گالی دی ہے. والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده, اللہ کی قسم اگر مجھے وہ نظر آ گیا, حتى يموت الاعجل منا, تو پھر یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. فتعجبت لذلك, میں نے تعجب کیا, میں نے تمنا اس وقت کی کہ یہ بچوں کا یہ جذبہ کیسا کمال کا جذبہ ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت 2141 آج امت اسلامیہ کو جھنجھوڑ رہی ہے. یہ نوجوان جس کے دل میں کس قدر ایمان موجزن ہے اور اس بات کی تمنا کر رہا ہے, تلاش کر رہا ہے کہاں ہے ابو جہل, اس نے اللہ کے رسول کو گالی دی, آج مجھے اگر نظر آ گیا تو یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا. آج امت اسلامیہ کے جسموں میں خون سفید ہو گیا اس ہستی کے بارے میں, اور اس ہستی کے صحابہ اور رفقاء اور اہل بیت اور امہات المؤمنین کے بارے میں ایسی زبانیں کھلتی ہیں کوئی اس پہ ایکشن لینے والا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان کھولنے والوں کے بارے میں جذبہ, یہ وہ جذبہ تھا جس کے نتیجے میں ابو جہل کو اڑا دینا ہی انہوں نے اچھا سمجھا, اور ایسا ہی ہوا. ان دو بچوں نے اس کفر کے سرغنے کو کس طرح گرا دیا, اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود سینے پہ بیٹھ کے اس کی گردن کاٹ دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے, اس ہستی کے بارے میں جو زبان کھولنے والا ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کہتے ہیں آپ اس امت کے بارے میں جس کے نبی کے اوپر زبانیں کھولے جائیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کا نبی لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کا نام ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے 4269, جب صحابہ کرام کو بھیجا گیا حرقہ کی طرف تو وہاں صحابہ کرام نے جہاد کیا, تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک شخص کے پیچھے بھاگا, میں اور ایک انصاری صحابی تھے, جب ہم ایک شخص کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, تو انصاری صحابی نے اپنی تلوار روک لی, میں نے نیزے کا وار کیا یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے قتل کیا؟ میں نے کہا کان متعوذا, اللہ کے رسول وہ تو بچنے کے لیے کہہ رہا تھا. فما زال يكررها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم, صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا سر اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی, تشخب اوداجہ دمن خون بہرا ہوگا, اور وہ کہے گا یا رب سلہ فیما قتلنی, اللہ اس سے پوچھی اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت تمنا کی کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا اور مسلمان ہو کے میرے یہ گناہ معاف ہو جاتے. تو کس قدر خوبصورت بات ہے کہ گناہوں کا بوجھ اٹھانا, اس سے صحابہ کرام کتنا خوف زدہ ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عوف بن مالک بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 2276, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا, دعا کی اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعيذه من عذاب القبر او من عذاب النار. صحابی عوف بن مالک فرماتے ہیں اتنی پیاری دعا سن کے حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت, میں نے تمنا کی کہ کاش یہ فوت ہونے والا میں ہوتا اور اللہ کے رسول میرے لیے دعائیں کرتے, اے اللہ اسے معاف فرما دے, اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے, الہ العالمین اس سے درگزر فرما, اللہ اس کی جگہ کو عزت والی بنا, اس کی قبر کو وسیع کر دے, اس کو پانی سے ٹھنڈک سے اور برف سے دھو دے غلطیوں سے, جیسے سفید کپڑے کو تو دھو دیتا ہے ہر قسم کی میل کچیل دور کر دیتا, اللہ اس کا دنیا سے اچھا گھر وہاں بنا دے, اس کو اہل بھی اچھے عطا کر, اس کو بیوی بھی اچھی عطا کر, اس کو جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر سے اسے محفوظ فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح مسلم کی روایت ہے 2495, فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں چیزیں تقسیم کی. ایک شخص جب اس کو خبر ملی کہ صحابہ کرام میں چیزیں تقسیم ہوئی ہیں تو اس کی زبان یہ الفاظ نکالتی ہے, ما ارید بها وجه اللہ والعیاذ باللہ, کہ یہ تقسیم ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کی رضا چاہی گئی ہے. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فسررته فغضب من ذلك غضبا شديدا, میں نے چپکے سے یہ بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آئے, واحمر وجهه, اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. حتى تمنيت اني لم اذكره له, میں نے اس وقت تمنا کی کاش میں نے یہ بات اللہ کے رسول کو نہ بتائی ہوتی کہ ان کو غصہ آیا ہے, ان کو تکلیف پہنچی ہے. تو ہر وہ رویہ, ہر وہ پہلو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی یا پہنچتی ہو, اس سے صحابہ کرام ہمیشہ گریز کیا کرتے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے والوں کی تعریف کی. حتی تمنیت انی رجل منہم, اس وقت میں نے یہ تمنا کی, مسند احمد کی روایت ہے والیوم 1 پیج 403, کہ کاش میں بھی اس خاندان سے ہوتا, اللہ کے رسول کی تعریف کے الفاظ میرے لیے بھی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2800. عبداللہ ابن عمر بن حرام جب جنگ احد کے موقع پہ شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل ابیک, جابر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے والد کے بارے میں اللہ عز و جلال نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما کلم اللہ احد الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاحا, اللہ نے جس سے بھی کلام کی ہے وہ در پردہ کی ہے, لیکن آپ کے باپ کے ساتھ اللہ نے آمنے سامنے گفتگو کی. فقال یا عبدی تمنا علی اعطیک, اور اللہ عز و جلال نے یہ فرمایا ہے, میرے بندے تمنا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ, تو آپ کے باپ نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ اللہ ایک مرتبہ مجھے زندہ کر دے, میں دوبارہ تیری رضا کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں. قال انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون, میں نے یہ ضابطہ طے کیا ہوا ہے کہ جو دنیا سے آ جائے وہ واپس نہیں جاتا. قال یا ربی فابلغ من ورائی, تو پھر میرے مالک یہ بات جو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں ان کو میری بات یہ پہنچا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ اللہ عز و جلال کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. وہ کیسی زندگی ہے اس کا شعور ہمیں نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے. عبد الرحمن بن مہدی, کیسی کمال کی ان کی تمنا ہے, وہ کہا کرتے تھے, لولا انی اکرہ ان یعص اللہ لتمنیت ان لا یبقى فی هذا المصر احد الا وقع واغتابنی, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو میں یہ تمنا کرتا کہ اس شہر میں کوئی بھی ایسا انسان جو رہتا ہے وہ میری غیبت کرے اور میرے بارے میں بات کرے. کیوں؟ وَأَيُّ شَيْءٍ أَهْنَأُ مِنْ حَسَنَةٍ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فِي صَحِيفَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَعْمَلْهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا, قیامت کا دن ہوگا اس کے سامنے نام اعمال پیش کیے جائیں گے اور انسان ایسی نیکی دیکھے گا جو نہ اس نے کی ہوگی نہ اس کے بارے میں اسے پتہ ہی ہوگا. وہ لوگوں کے تانے, لوگوں کی غیبت, لوگوں کی تہمت اور الزام اور بہتان اور طرح طرح کی باتیں, اس کے نتیجے میں اس کو نیکی ملے گی. علی بن زیاد نے کیسی تمنا کی, وہ کہا کرتے تھے, لو کنت متمنیا, اگر میں تمنا کروں تو میں تمنا یہ کروں گا, لتمنيت فقه الحسن، اللہ مجھے حسن بصری جیسی فقاہت عطا کر دے، وورع ابن سیرین، اور اللہ مجھے محمد بن سیرین جیسا تقوی عطا کر دے، وصواب مطرف، اور مطرف بن عبداللہ جیسی خوبصورت اور صائب رائے عطا کر دے، وصلاة مسلم بن یسار، اور مسلم بن یسار جیسی نماز عطا کر دے۔ جنتی بھی ایک تمنا کریں گے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 2595، انی لعارف آخر اہل النار خروجا، میں جانتا ہوں ایسے شخص کو جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں داخل اس کو کیا جائے گا، جب وہ نکلے گا یخرج منہا زحفا، رینگتا ہوا نکلے گا، کہے گا یا رب قد اخذ الناس المنازل، لوگ تو اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، قال فیقال له انطلق فادخل الجنہ، جاؤ تم بھی جنت چلے جاؤ، فیذهب لیدخل فیجد الناس قد اخذ المنازل، وہ جائے گا دیکھے گا کہ لوگ تو اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، پھر کہے گا یا رب قد اخذ الناس المنازل، لوگ تو اپنی جگہوں پہ چلے گئے، فیقال له اتذکر الزمان الذي كنت فيه، جانتے ہو کہ تم کہاں تھے، وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں میں پہلے کہاں تھا، پھر اس سے کہا جائے گا تمنا، تمنا کرو، قال فیتمنا، پھر وہ راوی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تمنا کرے گا، فیقال له فان لك ما تمنیت وعشرة اضعاف الدنيا، جو تم تمنا کر رہے ہو اس کے ساتھ ایک دنیا نہیں 10 دنیا تمہیں عطا کی جاتی، فیقول وتسخر بی وانت الملک، وہ شخص کہے گا اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ضحک حتى بدت نواجذه، کہ اللہ کے رسول بھی مسکرا دیے یہاں تک کہ ان کی کچلیاں ظاہر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوسرا فرمان صحیح مسلم میں ہے 471، ان ادنا مقعد احدکم من الجنہ، جو جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا اس سے کہا جائے گا تمنا کے تمنا کرو، فیتمنا ویتمنا فیقول له هل تمنیت فیقول نعم، وہ تمنا کرے گا پھر تمنا کرے گا اور اسے کہا جائے گا ہاں تم نے تمنا کر لی، وہ کہے گا ہاں میں نے تمنائیں پیش کر دی، فیقول له فان لك ما تمنیت ومثله معه، جو تم نے تمنا کی ہے ہم اس طرح کی اور بھی نعمتیں ان تمناؤں کے ساتھ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ ان 10 قسم کی تمناؤں کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے اگر تمنا کرنی ہی ہے تو خیر کی تمنا کرے، عظمت کو حاصل کرنے کی تمنا کرے، برائیوں سے بچنے کی تمنا کرے، عبادت میں آگے بڑھنے کی تمنا کرے، تقوی کے حصول کی تمنا کرے اور جنت کی تمنا کرے۔ اس کو بری تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے منع کر دیا گیا۔ انسان موت کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، ایک بنیادی اور اساسی سبب یہ بھی ہے آزمائشیں، مصائب اور ہمہ قسم کے فتنے جب اس کو گھیر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر غلط تمناؤں کی طرف چلا جاتا ہے۔ مصائب کے متعلق تو ہم پچھلی احادیث میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن انسان جب فتنے میں پڑتا ہے تو فتنے سے جان چھڑانے کے لیے بس اوقات موت کی تمنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں جو انسان کی بری تمناؤں کا سبب بن جاتا ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، فتنہ امتحان کو کہتے ہیں۔ جرجانی رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، الفتنۃ ہی ما یبین بها حال الانسان من الخیر والشر، فتنہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان کی اچھی اور بری حالت واضح ہوتی ہے۔ اور مناوی اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہی البلیہ التي تظهر الامور الباطنه، فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں جس سے انسان کا باطن ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی فتنے میں پڑ جائے تو اس وقت اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. انسان کے ایمان کی پیمائش ہوتی ہی فتنے کے وقت. کیسا انسان ہے, کیا اس کے ظاہری اور باطنی حالات ہیں, یہ اس وقت اس کا ظہور ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اللہ عزوجلال فتنوں سے محفوظ فرمائے. فتنے کا معنی شرک بھی ہے, کفر بھی ہے, آزمائش بھی ہے, دنیا میں عذاب بھی فتنے کا معنی ہے, قتل و غارت بھی فتنے کا معنی ہے, آگ میں جلانا یہ بھی فتنے کا معنی ہے, اس سے رکاوٹ پیدا کرنا یہ بھی فتنے کا معنی ہے, گمراہی یہ بھی فتنے کا معنی ہے, اور تسلط قائم کرنا اور جنون اور دیوانگی کی طرف لے جانا اور گناہ کرنا یہ بھی فتنے کا معنی ہے, کسی کو اس کے علاقے سے نکال دینا یہ بھی فتنے کا ہی معنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں اس لیے صحابہ کو خبردار کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے 465, آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم, نیک کام کرنے میں جلدی کرو, سیاہ رات کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کر. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, ایسے فتنے آئیں گے انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا, یہ شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے تھوڑے مال کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر, مدینہ کے محلات اور اونچے مکانوں پہ جب چڑھے, ٹیلوں پہ جب چڑھے, تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آئیں گے, ایسے فتنے آئیں گے کہ مواقع القطر, جس طرح بارش کا قطرہ گرنے کی جگہ اس کی نظر نہیں آتی, اور بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے لا تعداد ان گنت. صحیح بخاری کی روایت 1878, صحیح مسلم کی روایت 2885. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی. ایک تو فتنے آئیں گے, صبح مومن انسان ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا, اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ ان کو گننا اور شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا, اور نظر بھی نہیں آئیں گے کہ یہ فتنہ آ گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اس قدر فتنے ہوں گے, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من ہوا, اس قدر فتنہ ہوگا انسان جو ہے کلکوز مجخین, جس طرح الٹا گھڑا پڑا ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہے نہ باہر آتی ہے, ایسی کیفیت ہوگی, کوئی نیکی کو بھی نہیں پہچانتا ہوگا, کوئی برائی کو بھی نہیں پہچانتا ہوگا, بس اس کی زبان پہ وہی بات ہوگی جو اس کے دل میں ہے, اس کی خواہشات ہیں, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 144. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ اشارہ کیا تھا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. صحیح مسلم 2956. تو دنیا تو فتنوں کا گھر ہے, اور فتنہ خیر و شر کے درمیان ایک پیمانہ بھی ہے. ابو سنان بیان کرتے ہیں ایک راہب کی ملاقات سعید بن جبیر سے ہوئی, تو وہ کہنے لگا یا سعید فی الفتنة تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت, فتنہ جب پڑتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور طاغوت کی عبادت کون کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2558, ان من اشراط الساعة, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, اَن يَفِيضَ الْمَالِ, مال بہت زیادہ ہو جائے گا, وَيَكْسُرَ الْجَهْلُ, جہالت عام ہو جائے گی, وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ, اور فتنے ظاہر ہوں گے, وَتَفْشُ التِّجَارَةُ, تجارت کا عروج ہوگا, وَيَظْهُرَ الْعِلْمُ, اور علم کا ظہور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا, وہاں یہ بھی بات بتا دی کہ موت فتنے سے بہتر ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ فتنوں سے ڈرتے ہوئے بھی موت کی خواہش انسان کرتا ہے کہ اللہ فتنوں سے پہلے مجھے لے جا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 813, اِذْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ, آدم کی اولاد دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہیں. یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ, موت کو پسند نہیں کرتا اور موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے. وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ, وہ ناپسند کرتا ہے کہ مال تھوڑا ہو, زیادہ مال کی خواہش کرتا ہے. وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ, اور جتنا مال تھوڑا ہوگا روز قیامت اتنا حساب تھوڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ شیطان کے قریب ہونے کا ایک سبب بھی ہے. شیطان اپنے ماننے والے جو شیاطین ہیں ان کے ساتھ ان کو بھجواتا ہے, جاؤ دنیا میں برائیاں کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے 2813, ایک شیطان آ کے کہتا ہے میں نے چوری کروائی, تو ابلیس کہتا ہے تم نے کیا کیا, ما صنعت شیئا, تم نے چوری کروائی ہے کتنے کی, حدیث کا مفہوم, انہوں نے تو نیکیاں بھی کی اور سچ بھی بولا تو اللہ نے اتنا مال دے دیا. ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, ایک کہتا ہے میں نے یہ کام کیا. جب ایک شخص آ کے یہ کہتا ہے میں ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی, میں نے آج مرد اور عورت میں جدائی ڈال دی ہے, اس وقت شیطان کیا کرتا ہے, ابلیس فیدنیہ منہ ویقول نعم انت, اسے اپنے قریب کرتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ تو یہ فیلتزمہ ویقبلہ, اسے ملتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نعم الرجل انت, تم نے بہت بڑا کام کیا. تو فتنہ پیدا کرنے والا فتان انسان جو ہے وہ تقرب الہی سے محروم ہو کر تقرب شیطان کو حاصل کرتا ہے. اس لیے نہ فتنے کے قریب جانا چاہیے اور نہ فتنہ بننا چاہیے, بلکہ فتنوں سے پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فتنہ تو دین کے بگاڑ کی بھی ایک دلیل ہے. روایت جامع ترمذی کی 2404, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجال یقتلون الدنیا بالدین, ایسے لوگ قیامت کے قریب نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کے بھی طلبگار ہوں گے, دین و دنیا کو مکس کر دیں گے. یلبسون للناس جلود الضأن من اللین السنتهم احلى من السکر, ایسے لوگ وہ اپنی سادگی اور نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے اور ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی. وقلوبهم قلوب الذئاب, جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. یقول اللہ, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ابی یغترون ام علی یجترئون فبی حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدعو الحليم منهم حيرانا, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کیا لوگ مجھ پر غرور کرتے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں, میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ضرور میں ان پر ایسا فتنہ ڈالوں گا جن میں ان کا عقل مند آدمی بھی حیران ہو کے رہ جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, ایم اللہ, اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول سے سنا, وہ فرما رہے تھے ان السعید لمن جنب الفتن, خوش نصیب وہ ہے, نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور کر دیا گیا. ولمن ابتلی فصبر فواہن, اور جو فتنوں میں پھنس گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں. سلسلہ صحیح 973, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں سے بچنے کو ایک بہت بڑی بات کہہ دی وہاں فتنے کو عذاب بھی کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابی داود کی روایت ہے 4278, اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 959، امتی ہذی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، اس پہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیس علیہ عذاب فی الآخرہ وعذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، قیامت کو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا جو نیکیاں کرنے والے ہیں، دنیا میں یہ فتنے بھی دیکھتے ہیں، زلزلے بھی دیکھتے ہیں، اور قتل و غارت بھی دیکھتے ہیں. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ ہے، والبراکن، آتش فشاں ان کی زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے، وہاں آتش فشاں پھٹا ہے، نقصانات کو دیکھتے ہیں. تو اللہ عز و جلال اس طرح کے فتنوں سے آزمائش کرتے ہیں اپنے پیاروں کی، اور قیامت کو ان کو عذاب سے محفوظ فرمانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کی بات بتائی، وہاں فتنوں کا مصدر بھی بیان کیا کہ فتنے اٹھیں گے کہاں سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 7093 اور صحیح مسلم کی 2905. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، اور صحابی کہتے ہیں میں نے سنا، وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ يَقُولُ، آپ مشرق کی طرف، آپ کا چہرہ مبارک تھا، اور آپ کہہ رہے تھے، الا ان الفتنتہ ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، من حیث یطلع قرن الشیطان، آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے خبردار فتنے ادھر سے آئیں گے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2494، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العراق، عراق کا تذکرہ کیا کہ یہاں سے فتنے اٹھے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2246، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی مکتنا، اے اللہ ہمارے ملک میں برکت فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، مکہ میں اور مدینہ میں برکت فرما، پھر آپ نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، شام میں بھی اور ہمارے صاع میں بھی اور مد میں بھی، یہ دونوں پیمانے ہیں، ان میں بھی برکت فرما جس کے ساتھ وزن کر کے کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے. ایک شخص کہنے لگا، وفی عراقنا، عراق میں بھی برکت فرما، فعرض عنہ، اللہ کے رسول نے اعراض فرمایا، فرددها ثلاثاً، اس نے تین مرتبہ یہ دہرایا، تو آپ نے فرمایا، بها الزلازل والفتن، یہاں تو فتنے اور زلزلے ہوں گے. چنانچہ آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ انگیز تحریکیں جتنے بھی اٹھیں، وہ خوارج کے نام سے، روافض اور شیعہ کے نام سے، باطنیہ کے نام سے، مبتدعہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، مانویہ، مزدکیہ اور زردشتیہ، ہندوسیہ، بوزیہ، قادیانیہ اور بہائیہ اور تاتار، ان سب کا ظہور یہاں عراق سے ہوا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فتنوں کے بارے میں ایک بہت بہت کمال کی کلام پیش کرتے ہیں. امام ابن القیم کہا کرتے تھے کہ اصل میں فتنے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے شبہات کا فتنہ اور ایک ہے شہوات کا فتنہ. شبہات کا فتنہ کب انسان میں پڑتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور جنت اور دوزخ کے بارے میں. شبہ کا شکار کب ہوتا ہے، جب فہم و بصیرت نہ ہو، علم انسان کے پاس حقیقی نہیں ہے، اور جب علم بھی نہ ہو، جاہل ہو انسان، بصیرت سے عاری ہو، اور اس کے ساتھ خواہشات بھی مل جائیں، غلط ارادے بھی شامل ہو جائیں، تو پھر یہ انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اِن یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے حقائق سے چشم پوشی کرنے والے ہمیشہ شبہات میں پڑتے ہیں اور خواہش نفس انسان کو کفر نفاق کی طرف لے جاتی ہے, اور کفر نفاق اور بدعت اس کا مرکز ہے. جب انسان بدعت کی طرف چلتا ہے تو نفاق خود بخود آ جاتا ہے اور کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس لیے ان فتنوں میں ایسے لوگوں پر حق و باطل اور ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس فتنے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان غلط مفہوم لینے میں ماہر بن جائے, جھوٹ بولنے اور کبھی کبھار حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کو چھپانے کی عادت آ جائے, فاسد اور باطل قسم کے مقاصد انسان اپنے دل میں پالنا شروع کر دے اور غلط افکار اور خواہشات کو پروان چڑھانا ہی اپنا کمال سمجھے اور اس میں کردار ادا کرے, تو یہ انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے, اسلام کی حقانیت نہیں ہے, اس فتنے سے انسان نہیں بچ سکتا. دوسرا سبب دنیا میں فتنے کا ہے شہوات کا فتنہ. شبہات کے فتنوں سے بچنے والا شہوات کے فتنے میں اور اس کے شکنجے میں آتا ہے, اور پتہ چلتا ہے سلف صالحین کی زندگیوں سے کہ دین کا فساد جو چیزوں سے ہے, ایک تو باطل عقائد ہیں اور ایک انسان کے اعمال میں فسق و فجور ہے. عقائد بگڑتے ہیں تو شبہات کے فتنے سے, عمل بگڑتا ہے تو شہوات کے فتنے سے. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا ہے
كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم.
منافقو, تم لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے, وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے, چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے, بس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا ہے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے دو طرح کے لوگوں سے خود بھی بچ کے رہو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. ایسا انسان جو خواہش پرست انسان ہے, جس کو اس کی خواہشات نے آزمائش میں ڈال دیا ہے, اور دوسرا شخص دنیاوی شخص جس کو دنیا نے اندھا کر دیا ہے, دنیا کے نشے میں دھت ہے. ان دونوں سے بچو بھی اور لوگوں کو بھی بچاؤ. کیوں ان دونوں سے بچو اور بچاؤ؟ خواہش پرست انسان جو ہے جب تک خواہش کو توڑتا نہیں ہے وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے گا بلکہ دسیوں کو گمراہ کرے گا, اور جو دنیا کے نشے میں دھت ہے وہ اس رنگ میں اپنے دوسروں کو بھی رنگ لے گا, اس کی شر سے انسان پھر محفوظ نہیں رہتا. اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ فتنے کی بنیاد یہ بھی ایک ہے کہ شریعت پر عقل کو مقدم کیا جائے اور عقل پر اپنی شہوت کو ترجیح دی جائے. جب انسان شریعت پہ عقل کو مقدم کرتا ہے تو پھر شبہات میں پڑتا ہے, اور جب عقل ہونے کے باوجود شہوت اس پہ غالب کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ شہوتوں کے فتنے میں پڑ جاتا ہے. اور اس کا علاج بھی صبر ہے. صبر برداشت کرنا انسان کو بہت سارے فتنوں سے محفوظ کر دیتا. شبہات اور شہوتوں میں پڑنے والا انسان 10 قسم کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے, اور اگر کبھی دل زندہ ہو جائے تو پھر کسی فتنے میں پڑتے وقت پھر موت کی تمنائیں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا فتنہ جو اس کے سامنے آتا ہے وہ علماء سوء کا فتنہ ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 8151, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے آخری زمانے میں ایسے دجال لوگ ہوں گے, کذاب لوگ ہوں گے, دجل اور فراڈ کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے, ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے تمہارے پاس جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. لہذا ان سے بچو اور جو یہ بیان کرتے ہو اس سے بھی بچو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو حق سے ہٹی ہوئی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہیں ہے، وہ گمراہی کا ہی سبب بنتی ہے اور فتنے کا ہی سبب بنتی ہے۔ بدعملی اور بے رخی کا فتنہ بھی آتا ہے، یہ دوسرا فتنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ الشَّيَاطِينَ فِي جُسَمِ أُنَاسٍ، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2631 اور 2771۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل شیطان کے ہوں گے، جو کہ انسانوں کے جسموں میں ہوں گے، نظر تو انسان آ رہے ہوں گے لیکن ان کے دل شیاطین جیسے ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ بدعملی اور بے رخی کا فتنہ جب عروج پہ ہوگا۔ شبہات اور شہوت میں پڑنے والا انسان، اسے تیسرا فتنہ جو ہے وہ بھی آتا ہے، وہ عورت کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری 5090 اور صحیح مسلم 2740۔ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس کا یہ قطعی مفہوم نہیں ہے کہ عورت بذاتہا فتنہ ہے، بہت ساری عورتیں نیک بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان، کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا، کہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا واسطہ دو عورتوں سے ہی پڑتا ہے، یا تو اس عورت سے جو نیک اور صالح عورت ہوتی ہے، جیسا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کس طرح پانی پلانے کے لیے جانوروں کو لے کر آئیں، اور جب جاتی بھی ہیں تو تمشی علی استحیاء، ان پر حیا غالب ہوتا ہے۔ تو ایسی عورت کو عزت دینا، اس کی مدد کرنا، یہ ہر مسلمان کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری عورت، جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ محل میں تھے تو اس کو ورغلانے کے لیے زلیخا نے جو تحرک اور حرکت کی، تو ایسی کیفیت میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا اور اپنے آپ کو بچانا ہر شخص کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی قسم کا فتنہ بھی بیان کیا ہے، وہ ہے مال کا فتنہ۔ شبہات میں پڑنے والا انسان، شہوتوں میں پڑنے والا انسان، اس کو پھر کفر اچک لیتا ہے، مال کے بدلے خرید لیتا ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، جامع ترمذی کی روایت 2336۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی اگر حوث انسان کو آ جائے تو پھر وہ کوئی بھی ضابطہ اور قانون اپنی زندگی میں نہیں لاتا، زمین پہ ناجائز قبضے اور اس طرح کی حرکتوں میں اپنی صلاحیتوں کو غرق کرنے میں اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ تعالی ان یحفرہ حتی یبلغ آخر سبع ارضین ثم یطوقہ الی یوم القیامہ حتی یقضی بین الناس۔ جو شخص ایک بالشت بھی زمین کے برابر، ایک بالشت کے برابر زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا مکلف ٹھہرائیں گے کہ وہ ساتوں زمینوں کی کھدائی کرے، یہاں تک کہ وہ ساتویں زمین کے آخر تک پہنچے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں اسے توق بنا کے ڈال دیں گے، صحیح الجامع 2722۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اسے پھر ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، فقد اوجب اللہ له النار وحرم عليه الجنہ وان كان قضيبا من عراق۔ جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو واجب کر دیا، خواہ وہ چیز پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو جس سے مسواک بنائی جاتی ہے، اگر اتنی چیز پر بھی جھوٹی کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس پہ جہنم جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. روایت ہے صحیح الجامع کی 6076. ایک چھٹا فتنہ بھی انسان کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ شبہات اور شہوات کا شکار ہوتا ہے، وہ ہے اولاد کا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، یہ دعا کیا کرتے تھے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3137. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ برے پڑوسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشی، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، ایسی اولاد سے جو میرا رب بن بیٹھے، ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اور ایسے گہرے دوست سے جس کی آنکھ تو دیکھتی ہے اور اس کا دل جاسوسی کرتا ہے، ان رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة أزاعها، جب وہ میری نیکی دیکھتا ہے اسے دفنا دیتا ہے، جب برائی دیکھتا ہے تو اسے اچھال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں اولاد کا فتنہ ہے وہاں معاشرے کے اندر وعدہ خلافی اور خیانت کا فتنہ بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی فرماتی ہیں عبداللہ ابن عمر، بینما نحن حول رسول اللہ اذ ذکر الفتنہ، اللہ کے رسول کے پاس تھے ہم اور آپ نے فتنے کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا، اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناته، آپ نے فتنے کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے اندر عہد کی پابندی ختم ہو گئی ہے اور امانت داری ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا کرو، الزم بیتک واملک علیک لسانک وخذ مما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاص، اس وقت آپ کو اپنے گھر کو لازم پکڑنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، خذ مما تعرف، اس وقت تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تمہیں اچھی چیز لگتی ہے دین کے اعتبار سے اسے لے لو، ودع ما تنکر، جو اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دو، وعلیک بامر خاصۃ نفسک، وعلیک بامر خاصۃ نفسک، تمہیں صرف اپنا خیال اس وقت کرنا ہے، ودع عنک امر العام، اس وقت لوگوں کی باتوں میں فکر مند نہ ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنے کی سوچ جو ہے وہ دامنگیر ہونی چاہیے. اسر نبی داود کی روایت ہے 4343. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیف انتم اذا مرج بالدین وصفك الدم وظهرت الزین وشرف البنیان وظهرت الرغبہ واختلفت الاخوان وحرق البیت العتیق، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2744. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب دین میں عہد شکنی ہونے لگے گی، خون بہایا جائے گا، زینتوں کا اظہار ہوگا اور عمارتوں کو بلند کیا جائے گا، دنیا میں دل لگایا جائے گا، بھائی چارہ اختلاف کا شکار ہوگا اور بیت اللہ کو بھی آگ لگائی جائے گی. کس قدر فتنوں کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے پردگی کا بھی ایک فتنہ ہوگا، ایک وقت آئے گا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2683، سیکون فی آخر امتی رجال یرقبون علی سروج کاشباہ الرحال ینزلون علی ابواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. میری امت کے آخری لوگوں میں کچھ سواریوں کی زینوں پہ خانہ بدوشوں کی طرح سفر کریں گے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھیں گے، ان کی عورتیں لباس پہن کر بھی عریاں نظر آئیں گی، اور ان کے سر پر بالوں کی کیفیت یہ ہوگی، ان کے سروں پہ بالوں کی ترتیب اور کیفیت یہ ہوگی جس طرح اونٹوں کی کوہان اٹھی ہوتی ہے، ان پر لعنت کرو، بے شک یہ لعنتی عورتیں ہیں، اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اسی طرح ان کی خدمت کرتی جس طرح سابقہ امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہہ دی، 5705 صنفان من اہل النار لم اراہما بعد، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، قوم معهم سیاط کازناب البقر، ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان کے سروں پہ اس طرح بالوں کی ترتیب ہے جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے، ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان فتنوں کا تذکرہ کیا، وہاں ایک نواں فتنہ حکمرانوں کے در و دربار کے چکر لگانے، اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6172 من سکن البادیۃ جفا، جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہوگا، ومن اتبع الصید غفل، جو شکار کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، ومن اتى ابواب السلاطین فقد افتتن، اور جو بادشاہوں کے در و دربار پہ آتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ بات امت کو کس خوبصورتی سے سمجھا دی، اور کیا فرمایا، انسان اللہ عز و جلال سے اپنی تمناؤں اور اپنی خواہشات کو پورا کروانے کی التجائیں کرے، بادشاہوں کے در و دربار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، لیکن اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ حکمران اور بادشاہ اس کے در و دربار پہ نہ جاؤ تو اس کے لیے دعا بھی نہ کرو، اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کے لیے دعا کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہا کرتے تھے ان اول نفاق المرء طعنه على امامه، اس وقت انسان کا نفاق شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے حکمران اور بادشاہ اس پہ طعن و تشنیع شروع کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا بغضهم کفر، اور اگر بغض اور عداوت بڑھ جائے تو یہ اس کو کفر تک پہنچا دیتی۔ تو کیا کیا جائے، اصلاح کی دعا کی جائے، اور اصلاح کے لیے نصیحت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعیہ يموت يوم يموت وهو غاش لرعیتی الا حرم الله عليه الجنہ، صحیح مسلم کی روایت 4834، جس کو اللہ نے حکمران بنایا ہے وہ رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اب ان تین قسموں کی حدیثوں کو جمع کر کے، اور چوتھی بات جو علماء نے شیخ محمد بن صالح العثیمین صاحب رحمہ اللہ نے ایک تقسیم پیش کی ہے کہ علماء کی تین قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ اس انسان کو کہتے ہیں، ایسا عالم جو ایسا علم پھیلاتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے جس سے اسلام کی عزت اور دین کی عزت اور اللہ کی رضا ملتی ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی راضی ہے یا ناراض ہے، اس کو صرف یہ پرواہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشوں کے مطابق وہ بات ہے یا نہیں ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ جس کو حکومتی عالم کہتے ہیں, جو صرف وہ بات کرتا ہے, وہ فتویٰ دیتا ہے جس سے حکومتیں خوش ہوں, بادشاہ خوش ہوں, خواہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تحریف کرنی پڑے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے عالم امہ جو صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہی بات کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ عز و جلال کی رضا ملے گی کہ نہیں ملے گی, وہ لوگوں کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھ کے اپنے فتوے چینج کرتا ہے. تو عالم امہ اور عالم دولہ یہ دونوں ہی فتنے کا شکار ہوتے ہیں اور یہ عالم سو بنتے ہیں, جبکہ عالم امہ عالم ملہ یہ عالم ربانی ہے جو صرف قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے. یہ ذمہ داری ہے ان چار باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلی بات, ہم کسی کو بھی گالی نہ دیں, کسی کے بارے میں زبان نہ کھولیں, اور وقت کے حکمران کے لیے دعا کریں اور نصیحت کریں جس سے اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے. فضیل ابن عیاض کی طرح وہ کہا کرتے تھے, لو کان لی دعوہ مستجابہ ما جعلتها الا فی السلطان, اگر مجھے پتہ چل جائے میری دعا قبول ہوگی تو میں سلطان حکمران کے لیے دعا کروں. تو دعا کرنا, نصیحت کرنا, اور اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا, اور بلوا کرنے سے رکنا, یہ ایک منہج ہے. لیکن اگر موقع مل جائے, اگر انسان کی پہنچ ہے, تو پھر نصیحت میں بخل نہ کیا جائے, صحیح صحیح بات اس کو پہنچانا اور حق بات کہنا, یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. ایک دسویں قسم کا فتنہ بھی انسان کو, اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, اور انسان وہ گرا ہوا انسان ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, وہ ہر وقت فتنوں میں ہی لتھڑا رہتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1373, انسان جب قبر میں جائے گا, مومن تو جواب دے گا جو سوالات ہوں گے, لیکن ایسا انسان جس کے بارے میں لفظ بولے گئے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا, کافر سے, مرتاب شک کی مزاج انسان سے جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہے, یا منافق سے, اما المنافق والکافر, جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل, کیا موقف ہے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقوله الناس, مجھے نہیں پتا, میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. یہ لائی لگ انسان, کسی کے پیچھے چلنے والا اور قرآن سنت سے اعراض کرنے والا, قبر میں بھی جواب نہیں دے پائے گا, اور اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت, نہ تم نے دین پڑھا نہ تم نے سمجھا, جواب کیسے آتا. ویضرب بمطارق من حدید ضربا, اور اس کے اوپر پھر کس طرح سزا شروع ہوگی, لوہے کی وہ گرز اس کے ساتھ اسے مارا جائے گا. اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں, دو کانوں کے درمیان فرشتے وار کریں گے کہ یہ عقل تو اللہ نے دی تھی, تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا تکونوا امعا, لائلک نہ بنو, وقتنوا انفسکم, اپنا کوئی منہج بناؤ. اور راوی روایت کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, وہ کہا کرتے تھے, اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعة بین ذلك, یا عالم بنو زندگی میں یا سیکھنے والے بنو, متعلم, عالم اور متعلم نہیں تم بنتے تو امعة نہ بنو, لائی لگ نہ بنو. ابو یوسف کہتے ہیں, قال اہل العلم الامعة اہل الرائی, امعة سے مراد رائے کے پیچھے لگنا قرآن و سنت کی ظاہری نصوص کو چھوڑ کر. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. یہ وہ فتنے ہیں جن میں سے کسی فتنے کا شکار ہوتے انسان پھر غلط تمنائیں شروع کر دیتا ہے کہ اچھا پھر مجھے موت آ جائے, کوئی خودکشی کی طرف چل نکلتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح تعلیمات دی ہیں کہ تمہیں خودکشی کی سوچ بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. عربی زبان میں خودکشی کو انتحار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور خودکشی کسی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے, اور خودکشی کرنے والے کسی بھی طریقے کو اختیار کرتے ہیں. کچھ جاہل لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے ہی گلے میں رسی ڈال کے لٹک جاتے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے بیان کیا کچھ لوگ زہر کھا لیتے ہیں, کچھ لوگ نشاور چیزیں بھاری مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں یا نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں, اور اس طرح کے دیگر رویوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. لیکن مسلمان کا منہج کتنا خوبصورت ہے, وہ قرآن مجید کی ان تین آیات کو کبھی نہیں بھولتا. ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تو رحم کرنے والا. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا, جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. اور دوسری آیت ہے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اس کی روشنی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت 5442, من تردى من جبل فقتل نفس فهو في نار جهنم, جو پہاڑ سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے وہ جہنم میں جائے. يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا, جہنم میں بھی اسے آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہے گا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا, جو زہر پی کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے جہنم میں جائے گا اور زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ یہی کچھ کرتا رہے. ومن قتل نفسه بحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا, اسی لوہے کی چیز سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا, قیامت کا دن ہوگا جہنم میں جائے گا اور ہاتھ میں وہی چیز ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ یہی کچھ کرتا رہے. ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں, من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه, صحیح بخاری 5700, صحیح مسلم 110. جو شخص اپنے آپ کو مار لیتا ہے دنیا میں, عذاب اسے قیامت کا دن ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی, صحیح بخاری کی روایت 3276 اور صحیح مسلم کی روایت 113, کان فی من کان قبلکم رجل به جرح, تم سے پہلے ایک ایسا انسان تھا اس کو زخم لگا, فجزع اور جزا فزا کرنے لگا, فاخذ سکینا فحز بها يده, اس نے وہ زخم پر برداشت تو نہیں کیا, اسے چھری پکڑی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا, فما رقع الدم حتى مات, خون نہیں رکا اور وہ مر گیا. اللہ عز وجل نے فرمایا, بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ, میرے بندے نے جلدی کی ہے اور اپنی جان مار ڈالی ہے, میں نے بھی اس پر جنت کو حرام قرار دے دی. صحیح مسلم کی روایت 978, اتی النبی برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایسا شخص لایا گا جس نے خودکشی کی تھی, آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1365, الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار, جو اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے گلے میں رسی ڈال کے اور لٹک کے, یا اپنے آپ کو اس طرح کے پہلو اختیار کرنے سے, وہ جہنم میں بھی ایسا کرے گا. اور جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ جہنم میں بھی ایسا ہی طعن کر رہا ہوگا, اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مار رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن حبان کی روایت ہے اس بات کا بھی اضافہ کیا 5987, ومن اقتحم فقاتل نفسه اقتحم في النار, جس نے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کیا جہنم میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوگا. ایک لمبی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری میں ہے 3062. صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ایک ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ جہنمی ہے. جب لڑائی کا وقت آیا اس شخص نے لڑائی کی اور لڑائی بھی بہت سخت کی, جب اسے زخم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے, اس نے تو بہت لڑائی کی ہے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا اور وہ فوت ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا ہے. لوگوں نے بڑی بے چینی محسوس کی کہ یہ کیا ہوا. اچانک یہ خبر ملی کہ انہ لم یمت ولکن بہ جراحا شدیدا, اصل میں وہ فوت نہیں ہوا, اس کو زخم آیا. فلما کان من اللیل لم یصبر علی الجراح فقتل نفسہ, رات کو زخم کو برداشت نہیں کر سکا, اس نے خودکشی کر لی, اپنے آپ کو مار ڈالا. تو اللہ کے رسول کو خبر دی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ثم امر بلالا فنادى بالناس, پھر بلال کو حکم کیا کہ اعلان کر دو انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه وان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, جنت میں صرف مسلمان جائیں گے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ فاجر آدمی سے بھی دین کو قوت دلا دیتے ہیں. یہاں ایک بات سننے والے یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آیا عزت کو بچانے کے لیے خودکشی کی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر عزت لٹ رہی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو مار ڈالے کہ کہیں میری عزت خراب نہ ہو, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایک وہ عزت ہے جو معاشرے کے اندر تشخص بنا ہوا ہے, مالی طور پہ ایسے بوجھ تلے آ گیا تو وہ اپنے آپ کو مار ڈالے, یا یہ ہے کہ کوئی نیک صالحہ عورت ہے اس کو خطرہ ہے کہ اس کی عزت چلی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مار ڈالے, یا کسی ظالم لوگوں کے ہاتھوں وہ چڑھ جائے تو کیا اپنے آپ کو مار سکتی ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ مسلمان عورتیں ان کو جیل ہو جاتی ہیں, وہ مسلمان عورتیں جیل میں جاتی ہیں اور جیل کے اندر ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, یہاں تک کہ معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس زیادتی کے نتیجے میں حاملہ ہو جاتی ہیں. تو آیا ایسی جیلوں کو اڑا دینا جائز ہے؟ خودکشی کرنا جائز ہے؟ خصوصاً وہ عورتیں جو اس طرح ظلم اور زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا, قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اور ساتھ صحیح بخاری کی روایت پیش کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. تو قرآن کی اس آیت اور حدیث کو دیکھتے ہوئے خودکشی کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو مارنا جائز ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص برائی کی طرف بھی اسے بلا رہا ہے اور ڈر ہے کہ وہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی وہ پھر بھی اپنے آپ کو قتل نہ کرے, جتنی ہمت استطاعت ہے اس برائی سے بچنے کی لڑائی کی کوشش کرے اپنے آپ کو بچائے, لیکن وہ اپنے آپ کو قتل نہ کرے. کیوں قتل نہ کرے؟ اگر وہ اس مزاحمت میں مار دیا جاتا ہے, وہ مرد ہو یا عورت, یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ خود سے اپنے آپ کو قتل نہ کرے. کیوں بہتر ہے؟ صحیح مسلم کی روایت 377, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص آ کے کہتا ہے ارائیت ان جاء رجل يريد اخذ مالي، اگر ایک شخص آئے اور میرا مال لینا چاہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قال فلا تعطيه، نہ دو اسے مال. قال ارائیت ان قاتلني، اگر وہ لڑائی کرے تو؟ قال قاتله، تم بھی لڑائی کرو. قال ارائیت ان قتلني، اگر مجھے وہ قتل ہی کر دے؟ قال فانت شهید، تم شہید ہو گئے. قال ارائیت ان قتلته، میں اگر اس کو مار دوں تو؟ قال هو في النار، وہ جہنم میں جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے من قتل دون ماله فهو شهید، جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینه فهو شهید، اور جو اپنا دین بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون دمه فهو شهید، خون بچاتے ہوئے مر دیا جائے وہ شہید ہے. تو یہ دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ مظلوم دفاع کرے، اگر تو وہ کامیاب ہو جائے دفاع میں تو مجرم اگر مر جائے گا جو اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ جہنم میں ہے، اور اگر دفاع کرتے کرتے یہ قتل ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا. اور یہاں قتل ہونا، شہید ہونا، مار دیا جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو شہید کیے گئے نا، اتنی بڑی ہستی نماز پڑھا رہی ہیں اور ابو لؤلؤ المجوسی نے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے. بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مار دیا جاؤں گا یا اس طرح کی مصیبت میں آؤں گا، تو یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کے کون تھا کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا؟ کس طرح سیدنا عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب شہید ہوئے. اس لیے اس بنیاد پہ کہ مجھ پہ ظلم ہوگا یا میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کو دلیل بنا کر، حجت بنا کے خودکشی کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کے نتیجے میں دفاع کرتے کرتے موت آتی ہے تو یہ موت شہادت کی ہوگی، اور اللہ عز و جلال کبھی بھی اس کو اپنے اجر و ثواب سے اور اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہر قسم کے فتنے سے بھی بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، جو تعلیمات سب سے بہترین تعلیمات ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایسے فتنے جس سے انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے، اس کا علاج ضرور سمجھنا چاہیے. اللہ پر ایمان اور توحید کو خالص کرنا یہ فتنوں کا علاج ہے. اس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا یہ فتنوں کا علاج ہے. اسی طرح تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا اور توبہ استغفار کرنا اور اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اور فتنوں سے کنارہ کش رہنا، یہ بھی ان فتنوں کا علاج ہے. اور کاش کہ وہ دعائیں ہمیں یاد ہوں جس سے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک دعا تو یہ ہے، نعوذ باللہ من الفتنہ ما ظہر منہا وما بطن، جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2867. اے اللہ، ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب. اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور چٹی سے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 832 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 589. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی صحابہ کرام کو کہ یہ دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نعوذ باللہ من الفتن. اے اللہ، ہم تجھے رب مان کے راضی، تیرے پیغمبر کو سچا رسول مان کے راضی ہیں، اسلام کو آئین اور دستور اور دین مان کے راضی ہیں، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اسے ہی بخاری کی روایت ہے 6362۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6367۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عاجزی سے، سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے کی ذلت سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی ہے جو جامع ترمذی میں ہے 3233۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں نیکیاں کروں، وترک المنکرات میں برائیوں کو چھوڑ دوں، وحب المساکین میں مسکینوں سے محبت کروں، واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ جب تیرا فیصلہ ہو کہ دنیا میں فتنہ آئے گا اور اپنے بندوں کی آزمائش ہوگی تو اللہ فتنوں سے بچا کے مجھے اپنے پاس لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھائی، صحیح الجامع کی روایت 1312۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تو ہی غیب کے علم کو جانتا ہے اور تیری ہی قدرت مخلوق پر، احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی بہتر ہے، اور اس وقت موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اسألک خشیتک بالغیب، اے اللہ میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، والشہادہ جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، وکلمت الاخلاص فی الرضا والغضب، میں غصے میں ہوں یا راضی ہوں اخلاص کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں اخلاص اور اخلاص سے نیت کی یہ طلب اے اللہ میں پیش کرتا ہوں، واسألک نعیما لا ينفد، اے اللہ میں ایسی نعمتیں طلب کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں، وقرۃ عین لا تنقطع، آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہوں، واسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہو اس پہ رضا مندی کا میں سوال کرتا ہوں، وبرد العیش بعد الموت، اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی میں اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، ولذۃ النظر الی وجھک والشوق الی لقائک، اے اللہ تیرے چہرہ مبارک کا دیدار میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور تیری ملاقات کا شوق کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی گمراہ کر دینے والا، کوئی تکلیف دینے والا، کوئی فتنہ ایسا نہ ہو، اللهم زيننا بزينة الايمان وجعلنا هداة مهتدين، اے اللہ ایمان کی زینت ہمیں عطا فرما اور ہم سب کو ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ بنا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرنے اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔